الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المنافقون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دو جمعوں سے ہمارے ہاں ایمان کی بحث چل رہی ہے. ایک جمعے میں ہم نے تین مباحث مکمل کیے تھے، ایمان کے لفظی معنی کیا ہیں، ایمان کی اصطلاحی اس کا مفہوم کیا ہے، ایمان کا موضوع کیا ہے، وہ فلسفیانہ سوالات جن سے کہ ایمان ڈیل کرتا ہے، پھر یہ کہ ان سوالات کا کیا جواب ہے جو ایمان کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے. دوسرے جمعے میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی، ایک تو ایمان کے دو درجے یا دو پہلو، کہ ایک ہے قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان، یا کہیے کہ ایک ہے ظاہری ایمان، ایک ہے باطنی ایمان، یا یوں کہیں کہ ایک ہے اقرار باللسان والا ایمان، ایک ہے تصدیق بالقلب والا ایمان. اور نتیجے کے اعتبار سے ایک وہ ایمان ہے جو دنیا میں معتبر ہے، جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان کا سا معاملہ کرتے ہیں. ایک ایمان وہ ہے جو آخرت میں معتبر ہوگا، جس کی بنیاد پر کہ اللہ تعالی فیصلہ کرے گا کہ کون میرا بندہ صاحب ایمان ہے اور کون نہیں. اگر صاحب ایمان بھی ہے اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھی بھاری ہے بدیوں سے، تو سیدھا جنت میں جائے گا. اگر صاحب ایمان ہے لیکن برے اعمال کا پلڑا بھاری ہے نیک اعمال سے، تو جہنم میں جائے گا اور اپنے جرائم کی سزا پانے کے بعد پھر وہاں سے نکال لیا جائے گا. لیکن اگر سرے سے ایمان ہے ہی نہیں، چاہے دنیا میں وہ بہت بڑا مسلمان سمجھا جاتا ہو، مسلمانوں کا لیڈر ہو، قائد ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد، لیکن اگر ایمان قلب والا ایمان جو ہے اسے میسر نہیں تھا، اس سے اس کا سینہ خالی تھا، تو وہ پھر ابد الآباد تک کے لیے جہنمی ہے. پھر سامنے بحث آئی، بڑی ایک پیچیدہ بحث جو ہمارے ہاں بعض مسالک کی بنیاد بن گئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اہل سنت کے دو بڑے طبقوں کے مابین جس کے ضمن میں بڑا اختلاف ہے. ایک یہ کہ آیا ایمان اور عمل دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، یا ایمان اور عمل ایک وحدت ہے. ویسے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انتہا پر خوارج ہے، وہ تو ایمان اور عمل کا اتنا گہرا تعلق سمجھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا. جب کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے، مباح الدم ہے، اس کا خون بھی حلال، اس کا مال بھی حلال، یہ انتہا پر ہے. لیکن یہ کہ انہیں مسلمان نہیں سمجھا جاتا، اجماع ہے امت کا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. دوسری انتہا پر کرامیاں ہیں یا مرجیاں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان ہو تو پھر عمل کوئی ہو یا نہ ہو کوئی سروکار نہیں، وہ سیدھا انسان جنت میں جائے گا، یہ دوسری انتہا ہے. تو درمیان میں ہے اہل سنت کے جو دو بڑے گروہ ہیں، لیکن اگرچہ ایک اور بھی ہے اور وہ ہے اہل تشیع اور معتزلہ. وہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے ایک انسان ایمان سے بھی نکل گیا، اسلام سے بھی نکل گیا، لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا. گویا کہ کفر کے، کافر کے، مرتد کے احکام اس کے اوپر جو ہے وہ جاری نہیں ہو گئے، اگرچہ وہ نہ مسلمان رہا اور نہ وہ مومن رہا. لیکن اہل سنت کا معاملہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ وہ مسلمان رہتا ہے. البتہ گہرائی میں جا کر اختلاف کیا ہے کہ محدثین کرام، جن میں کہ سر خیل ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ویسے یہی مسلک جو ہے امام مالک کا بھی ہے اور امام شافعی کا بھی ہے اور امام احمد بن حنبل کا بھی ہے، کہ ایمان قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے، اور عمل بھی ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. اچھا عمل کریں گے ایمان بڑھے گا، برا عمل کریں گے ایمان گھٹے گا. دوسری طرف امام ابو حنیفہ ہیں اور ان کے شاگردوں میں سے امام محمد ہے، قاضی ابو یوسف ہیں، امام ظفر ہیں، بڑی اونچی شخصیتیں ہیں یہ بھی. ان کے موقف کا تجزیہ اگر کیا جائے تو یہ کہ ایمان نام ہے صرف قول کا، عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. تو بظاہر یوں سمجھیے کہ امام ابو حنیفہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ایک دوسرے کی بالکل ضد ہو گیا. لیکن یہ کہ اس میں تطبیق کیا ہے، وہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ دو ایمان جو علیحدہ میں نے گنوا دیے آپ کو، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ان کو علیحدہ علیحدہ اس طرح ڈسکریٹلی علیحدہ نہیں کیا جاتا، اس لیے اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اس لیے اب جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ حضور فرماتے واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، تو صحابہ کانپ گئے ہوں گے کہ کس بدبخت کا ذکر حضور فرما رہے ہیں. لیکن یہ کہ جب ترجمہ کریں گے ہمارے حنفی علماء تو وہ کیا کریں گے احتیاطاً، کہ کہیں اسے کافر نہ سمجھ لیا جائے، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہے. تو انہوں نے ترجمہ کیا کیا، خدا کی قسم اس کا شخص، اس شخص کا ایمان قابل نہیں ہے، خدا کی قسم اس شخص کا ایمان قابل نہیں ہے. اب اس سے ساری بات ہے کہ خوف ختم ہو گیا بالکل. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے اہم ترین ایمان جو ہے ایمان بالآخرہ ہے. اگر تو آخرت کا خوف ہوگا اور حساب محاسبہ اخروی کا خوف ہوگا تب تو انسان کا عمل درست ہوگا، ورنہ نہیں. بصورت دیگر توحید بھی بس ایک کلامی بحث بن کر رہ جائے گی ذات و صفات کی، اور ایمان بالرسالت کا معاملہ بھی کیا ہوگا، عشق رسول، محبت رسول، میلاد کی مجلس، میلاد کے جلوس، اللہ اللہ خیر صلاح نعت میں ہوں گی لمبی چوڑی، اتباع رسول نہیں ہو سکتا جب تک کہ آخرت پر ایمان نہ ہو. اور آخرت پر ایمان اس طرح کے ترجمے کے ذریعے سے خود بخود جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو تطبیق کیا ہے، تطبیق یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اس ایمان کی بات کر رہے ہیں جو ظاہری ایمان ہے، جو اقرار باللسان سے متعلق ہے، اور جس پر اس دنیا میں کسی کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہے. وہ ظاہر بات ہے جس نے بھی کہا شہادت لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دے دی، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، قانونی طور پر وہ مومن ہے. لیکن امام بخاری جو بات کر رہے ہیں وہ اس حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں جو دل میں راسخ ہو جائے، اور دل میں راسخ ہونے کے بعد ظاہر بات ہے کہ انسان کا عمل قلب کے تابع ہے، وہ لازمن عمل درست ہو جائے گا. اس لیول پر ہم کہیں گے کہ ایمان عمل اور قول دونوں کے مجموعے کا نام ہے. یہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، قرآن میں بھی ثابت ہے، قرآن کے اندر بھی زیادت ہم ایمانا، اچھے عمل سے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. بہرحال یہ بحثیں تو ہم کر چکے ہیں، آج میں ایک نئی بحث شروع کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ایمان کی ضد کیا ہے، اینٹونیم، مخالف، برعکس. چونکہ ایمان میں آپ کو بتا چکا ہوں دو ہیں، ایک قانونی ایمان ہے، ایک حقیقی ایمان ہے. قانونی ایمان کے لیول پر ایمان کی ضد ہے کفر. کوئی شخص جو ہے وہ کھلم کھلا کہتا ہے میں نہیں مانتا اللہ کو یا رسول کو، ایک بات کا بھی انکار کر دے، آخرت کا انکار کر تب کافر ہے، رسول کا انکار کر دے تب کافر ہے، اللہ کا انکار کر دے تب کافر ہے. تو ایمان کا مقابلے میں آئے گا کفر، ظاہری ایمان کے اعتبار سے، قانونی ایمان کے اعتبار سے. حقیقی ایمان کے اعتبار سے ایمان کی ضد نفاق ہے. منافق مسلم تو ہوتا ہے، اسے کوئی بھی شخص جو ہے کافر نہیں کہہ سکتا. ہاں حضور فرما سکتے تھے, حضور کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے علم عطا فرماتا تھا تو وہ آپ تو کہہ سکتے تھے, لیکن حضور کے بعد اب کسی کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو معین طور پر کہہ سکے کہ تم منافق ہو, ہم نہیں کہہ سکتے, یہ اللہ جانتا ہے. لہذا نفاق تو ہے اپنی جگہ پر, یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نفاق ختم ہو گیا, نہیں, نفاق تو ہے, ایک بیماری ہے, ایک روگ ہے. قرآن مجید نے اسے کہا بھی ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, یہ ایک بیماری ہے, روگ ہے, لیکن یہ اب تک باقی ہے اور رہے گا ہمیشہ تک, یہ کیٹیگریز برقرار رہیں گی. لیکن یہ ہے کہ ہم کسی کو تعین کے ساتھ منافق نہیں کہہ سکتے, کافر کہہ سکتے ہیں, کافر تو ایک لیگل اینٹیٹی ہے نا, کہ یہ شخص جو ان باتوں کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے, جو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے. لہذا وہ کافر اور مومن, یہ ہے لیگل لیول پر, اور ایک ہے منافق اور مومن, یہ ہے حقیقی لیول پر. یہ جو ایمان کے, یہ جو نفاق اور کفر جو دو ضد بنی ہیں, تو اب میں اس کو حقیقت نفاق کو چاہتا ہوں, اس لیے کہ کفر کو تو ہم جانتے ہی ہیں اس میں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا, مسلمان ہیں, یا اس کے بارے میں بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ نفاق کیا ہے, اس لیے کہ اس کا اندیشہ تو ہم میں سے ہر شخص کو ہونا چاہیے. اس وجہ کیا ہے, جلیل القدر صحابہ کو اندیشہ تھا اپنے بارے میں. حضور نے ایک صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان کو کچھ منافقوں کے نام بتا دیے تھے, فلاں 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 لوگ منافق ہیں, لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ یہ میرا راز رہے گا, تمہارے پاس کسی کو بتانا نہیں. اسی لیے وہ مشہور ہو گئے صاحب و سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کے رازدان, ایک راز کے حامل ہیں, صاحب و سر النبی. اب ان سے نوٹ کیجئے, حضرت عمر کہتے ہیں یا حذیفہ, ان سے دو کا باللہ, اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں, مجھے بتا دو کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا. اندازہ کی ہم نچنت اپنے آپ کو, بالکل ہمیں کیا پرواہ, ہمارا کیا نفاق سے ہمارا کیا تعلق, اور حضرت عمر کو اندیشہ ہے. حضرت حذیفہ ایک صحابی انصاری, حضرت حنزلہ, وہ اپنے گھر سے نکلے, ایک عجیب کیفیت آ رہی تھی, نافقہ حنزلہ, نافقہ حنزلہ, نافقہ حنزلہ, حنزلہ تو منافق ہو گیا, حنزلہ منافق ہو گیا, حنزلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی, کیا معاملہ ہے حنزلہ, کیا کہہ رہے ہو, کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں جب محسوس کرتا ہوں کہ جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی اور کیفیت ہوتی ہے, ایمان کی شدت, اور جب میں اپنے گھر بار میں آ کر اپنے کاروبار میں دنیاوی معاملات میں مصروف ہو جاتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی, یہی تو نفاق ہے. حضرت ابو بکر نے, اگر چاہتے تو آپ بھی خود سمجھا دیتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا کہ بھائی اگر اسی بات ہے تو یہ تو میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ جو حضور کی عین صحبت میں جو کیفیت ہوتی ہے قلبی, وہ تو گھر آ کر نہیں رہتی, تو چلو حضور سے پوچھتے. تو حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, یہ ایک نفاق نہیں ہے, اے حذیفہ جو کیفیت تمہاری میری صحبت میں ہوتی ہے, میری مجلس میں ہوتی ہے, وہ اگر مستقل ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مصافحہ کرنے لگیں گے. فإنها یا حنزلہ تو ساعتن فساعتن, اے حنزلہ یہ کیفیت جو ہے تو گاہے گاہے حاصل ہو سکتی ہے انسان کو, اس پہ دوام نہیں ہو سکتا جب تک انسان اس دنیا میں ہے. اس دنیا میں غیب کا پردہ حائل ہے, اور دوسرے یہ کہ ہماری مصروفیات حائل ہیں, وہ ایمان کی شدت کیسے پیدا ہو جائے گی؟ اگر ہوتی بھی ہے تو یہ گاہے گاہے ہوتی ہے, ہر وقت نہیں ہوتی. تو بہرحال ایک حدیث بھی حضور نے فرمایا نفاق کے بارے میں, ما آمنہ الا منافق وما خافہ الا مومن. نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھتا ہے صرف منافق, اور نفاق کا خطرہ اپنے بارے میں محسوس کرتا صرف مومن. سیدھی سی تعبیر ہے اس کی, جس کے پاس کوئی پونجی ہے, کوئی دولت ہے, اسے تو چوری کا ڈاکے کا خطرہ ہوگا, جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اسے کائے کا خطرہ, اندیشہ کائے کا ہے. رہا کھٹکا نہ چوری کا, دعا دیتا ہوں رہزن کو, جو کچھ تھا میرے پاس وہ تو لے گئے, تو اب مجھے کس کا خوف ہے, میں پاؤں پھیلا کے سوؤں گا, اب مجھے کوئی اندیشہ نہیں رہا کہ کوئی چور جو ہے وہ اور کوئی ڈاکو جو ہے میرا مال لے سکتا ہے. یہ صورتحال نوٹ کیجئے کہ جس کے پاس ایمان کی پونجی ہوگی اسی کو خوف ہوگا کہ کہیں نفاق کا ڈاکہ نہ پڑ جائے. لہذا حضور نے فرمایا کہ ما آمنہ الا منافق وما خافہ الا مومن. نفاق کا اندیشہ جو ہوتا ہے اپنے بارے میں وہ صرف مومن کو ہوتا ہے, اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے منافق. اب یہاں ایک بات جو بہت گہری, جس طریقے سے یہ ایمان دو علیحدہ علیحدہ سمجھ لینے جو ہیں بڑے بنیادی بات ہے کہ جس کے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں, اسی طرح کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ نفاق بھی دو قسم کا ہے, ایک شعوری نفاق ایک غیر شعوری نفاق. شعوری نفاق یہ ہے کہ کوئی شخص دھوکہ دینے ہی کے لیے ایمان لائے, اسے معلوم ہے میں ایمان نہیں لا رہا. مثلاً حضور کے زمانے میں بعض یہودیوں نے یہ طے کیا, یہ سورہ آل عمران میں موجود ہے, انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا آمنوا باللذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. یہ جو اسلام اور ایمان کی دھاک بیٹھ گئی ہے کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آئے چاہے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا ایمان کو, تو یہ جو اس کی ایک گڈ ول بن گئی ہے, اس کی ساکھ بن گئی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے یوں کرو صبح ایمان لاؤ دن بھر رہو اسلام میں, شام کو کہہ دو یہ دیکھ لیا ہم نے قریب جا کے کچھ نہیں ہے, یہ دور کے ڈھول سوانے ہیں ہم دیکھ آئے ہیں جا کے کچھ بھی نہیں ہے, اور مرتد ہو جاؤ شام کو. اب یہ سازش تھی, ظاہر بات ہے کہ جو شخص اس سازش کے تحت صبح ایمان لایا ہے اسے معلوم ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں, وہ صبح سے شام تک حضور کی محفل میں رہا ہے, لوگوں نے سمجھا مسلمان ہے, اور اگر کوئی اس وقت مر جاتا ان میں سے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی کہ ایک مومن تھا, یہ حالت اسلام میں اس کا انتقال ہوا, حالانکہ اسے بھی معلوم ہے, اسے خوب معلوم ہے کہ میں ایمان لایا ہی نہیں. آج کی دنیا میں بھی اس کی مثالیں ہیں, آپ اخبارات میں کبھی کبھی پڑھتے ہیں کہ سرحدی جو دیہات ہیں ان میں ہندو جو ہیں ہندوستان سے آتے ہیں مسلمان بن کر, مسجدوں میں امامت کئی کئی سال کرتے ہیں, ظاہر بات ہے جب آئیں گے اس لیے کہ یہاں پر انہوں نے جاسوسی کر دی, جاسوسی کرنے کے لیے انہیں مسلمان ہونا پڑے گا, مسلمانوں میں آ کر رہیں گے کچھ دن رہیں گے, شاید کوئی فقیری کا جو ہے وہ اپنے اوپر لبادہ اوڑھیں, کوئی اللہ والے بن کر کہیں درخت کے نیچے ڈیرا لگائیں, اور اس کے بعد جو ہے ساکھ اپنی بنا کے پھر کسی مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتی, سب کچھ کوئی ہوتا ہے, خبریں آتی ہیں. اس شخص کو معلوم ہے کہ میں اسلام نہیں لایا ہوں, یہ سب دھوکا ہے فریب ہے, میں نے یہ لبادہ اس لیے اوڑھا ہے تاکہ مسلمانوں میں رہ کر میں جاسوسی کر سکوں, یہ ہے شعوری نفاق. لیکن قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جس نفاق کا ذکر ہے وہ نفاق غیر شعوری, اسی لیے اکثر جہاں بھی معاملہ آتا ہے منافقوں کا ولا وهم لا يشعرون, انہیں شعور نہیں ہے, انہیں سمجھ نہیں ہے, ہم لا يعلمون, وہ جانتے نہیں ہیں, وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے, وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے تھے, الا ماشاءاللہ کوئی ہو, لیکن یہ کہ عام جو نفاق کا مرض تھا جو روگ تھا وہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے, اور ان کا غیر شعوری نفاق تھا. اس غیر شعوری نفاق کو اصل میں ہمیں سمجھنا ہے, اس لیے کہ ہم پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ غیر شعوری نفاق ہی ہوگا نا. لیکن غیر شعوری نفاق کی بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات جو میرے پچھلی تقریر کے اور اس کے درمیان لنک ہے وہ کیا ہے. یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ ایمان حقیقی اگر ہے تو عمل درست ہو جائے گا, لیکن عمل سے مراد کیا ہے؟ عمل کا ایک حصہ یہ ذاتی اعمال ہے, نماز ہے, روزہ ہے, سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا ہے, یہ ذاتی اعمال ہے. اس سے آگے عمل ہی کا حصہ کیا ہے؟ اس دین کی دعوت دینا, لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچانا, اور اس سے بھی آگے کیا ہے؟ اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا, جہاد فی سبیل اللہ. میں ایمان کی بحث سے پہلے جو ہے یہاں پر جہاد فی سبیل اللہ کی بحث کر چکا ہوں, یہ بھی تو عمل ہی ہے نا. جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کی بھی آخری منزل قتال فی سبیل اللہ, وہ کیا ہے؟ عمل ہے, اس سے بڑا اونچا عمل کیا ہوگا؟ تو عمل جو ہے کہیں تو صرف ایک لفظ میں آ جاتا ہے قرآن مجید میں, اور وہ کیا ہے؟ عمل الصالحات والعصر, بلکہ سورۃ التین دیکھیے, والتین والزیتون وطور سینین وہاد البلد اللبین, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. ایک ہی لفظ عمل صالح. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس عمل کے پھر ٹکڑے کر کے تین حصوں میں بیان کیا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ بھی تو عمل ہے, حق کی دعوت دینا, حق کی تبلیغ کرنا, صبر کا کرنا اور صبر کی تلقین, یہ بھی عمل ہے. اسی عمل کے لیے پھر لفظ جہاد فی سبیل اللہ ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم فی انفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. تو یوں سمجھ لیجئے اصل میں نفاق نتیجہ ہے جہاد فی سبیل اللہ سے کنی کترانے کا, جہاد میں جان جانے کا اندیشہ ہے. مال خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے, انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اللہ کی راہ. ظاہر بات ہے کہ جہاد بغیر خرچ کے نہیں ہوتا, چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا جہاد ہے, اس میں بھی خرچ چاہیے, وقت لگتا ہے, پیسے لگتے ہیں, اس کے لیے وسائل چاہیے. دعوت و تبلیغ کا جہاد بھی ایسے تو نہیں ہو سکتا. اچھا فرض کیجئے اور کچھ نہیں, آپ اپنا وقت لگا رہے ہیں, تو ٹائم از منی, وہ بھی تو پیسہ ہی ہے. ٹائم ہی کو لگا کر آپ پیسہ کما سکتے ہیں, کوئی محنت کر کے, کوئی مزدوری کر کے, کوئی اپنی پروفیشنل ایکٹیویٹی ہے, وہ آپ کا ٹائم ہی ہے کہ جو در حقیقت آپ کو انکم کی شکل دیتا ہے. تو اس اعتبار سے انفاق مال, اور جب انفاق جان کا مسئلہ بھی آ جائے, جب قتال کا مرحلہ آ جائے, تو پھر یہ ہے کہ ایک طرف تو اہل ایمان ہوتے ہیں, ان کو تو اس سے زیادہ خوشی اور نہیں ہو سکتی کہ ان کی جانیں اللہ کی راہ میں چلی جائیں. جگر کا بڑا پیارا شعر ہے کہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر, جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ لوگ ہیں, ایک یہ کہ جن کے اندر دلی نفاق نہیں ہے. اب چونکہ مسلمان ہیں, حکم دے دیا ہے چلنا ہے, چلنا تو جانا پڑ رہا ہے, کیا کریں, یا تو جھوٹ بولا, جھوٹا بہانہ بنایا, حضور سے اجازت لے لی, لیکن کسی طریقے سے بات نہیں بنی, جانا پڑا. لیکن اندر سے جو ہے وہ جان ہل رہی ہے اندر سے کہ یہ کیا ہوگا, اندیشہ ہے جان نہ چلی جائے, پیچھے پیچھے رہیں گے, آگے نہیں جائیں گے, خطرہ مول نہیں لیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. تو یہ جو ہے در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ سے جان چرانا, جان اور مال جو ہے جس کو اقبال نے کہا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں, اس کا نتیجہ نفاق ہے. لیکن یہاں بھی یوں سمجھ لیجئے کہ بڑا باریک فرق کرنا پڑے گا. ایک کیفیت ہے ضعف ایمان, ایک ہے نفاق, ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اگرچہ جڑے ہوئے اس طرح ہیں, جیسے آپ کو نے سنا ہے نا کہ جو پل صراط جس پر سے گزرنا ہوگا حشر کے میدان میں, وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اسی طرح دنیا کے معاملات بھی ہیں. اب ایک ہوتی ہے تکبر اور ایک ہوتا ہے عزت نفس, ان دونوں کا ایسا جوڑ ہے بسا اوقات آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. ایک انسان اپنی عزت نفس کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے, دوسرا سمجھتا ہے تکبر کر رہا ہے. یہ بالکل باریک سی باتیں ہوتی ہیں اس دنیا کے اندر بھی. تو ضعف ایمان اور ایک ہے نفاق, ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے نتیجے کے اعتبار سے, لیکن ملے ہوئے ہیں. یہ وہ کیا ہے, اللہ کے دین کے لیے جان کھپانے کی پکار آئی, کال آئی, نکلو اللہ کی راہ, انفروا خفافا وثقالا, نکلو اللہ کی راہ میں, چاہے ہلکے چاہے بوجھل, سامان ہے یا نہیں ہے نکلو اللہ کی راہ, چاہے بوجھل دل کے ساتھ اور چاہے کھلے دل کے ساتھ نکلنا ہے, فرض ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے نا. اب ظاہر بات ہے کہ انفروا خفافا وثقالا کا معاملہ جو ہو گیا اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص فرض کیجئے نہیں جا رہا, نہیں گیا, اس وقت اس کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ اس نے یا تو یوں سمجھیے کہ تاخیر اور تعویق سے کام لیا. چنانچہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ دو اور صحابی تھے, ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا بالفعل. وہ منافق نہیں تھے, لیکن حضرت کعب یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے نفس نے دھوکہ دیا اور اس نے مجھے یہ پٹی پڑھائی کہ حضور تو جائیں گے 30,000 کا لشکر دے کر تبوک کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ تو اس کی تو بڑی سلو موومنٹ ہوگی، تمہاری سانڈنی جو ہے اونٹنی وہ بڑی تکڑی ہے، تیز دوڑتی ہے، تو تم ذرا چند دن کے بعد بھی اگر جاؤ گے تو حضور سے مل جاؤ گے. لہذا ہر صبح وہ تاخیر کرتے رہے، ٹھیک ہے کل چلیں گے، کل چلیں گے، کل چلیں گے، اور اچانک ایک دن خیال آیا کہ اب تو میں چاہے کتنا بھی تیز دوڑوں حضور سے مل نہیں سکتا، لہذا بیٹھ گئے. حضور جب واپس تشریف لائے، جب آپ نے ایکسپلینیشنز کال کی، تو منافقوں نے تو جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنے آپ کو بچا لیا، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے. جنہوں نے کہا حضور میرے پاس بھی زبان ہے، میں بھی جھوٹی قسمیں کھا سکتا ہوں، میں بھی عذر بہت سے تراش کر آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں جتنا صحت مند اس زمانے میں تھا اتنا صحت مند کبھی نہیں رہا، اور جتنا مجھے مالی اعتبار سے فراغت اس وقت تھی اتنی کبھی نہیں تھی، میرے پاس کوئی عذر نہیں، میں اپنی کوتاہی تسلیم کرتا ہوں. انہیں سزا دی گئی 50 دن کا مقاطعہ، مسلمان کوئی ان سے بات نہ کرے. 3 صحابہ تھے، یہ سورت توبہ میں ان کا ذکر ہے، سورہ توبہ میں ظاہر بات ہے کہ بہت اجمال کے ساتھ، لیکن صحیح بخاری کی حدیث کے اندر بہت تفصیل سے پورا واقعہ تھا. بڑی خوبصورت حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے. بہرحال ایک تو یہ کیفیت ہے کہ وقتی طور پر کسی صاحب ایمان کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ عمل کی کوتاہی ہو گئی، لیکن تسلیم کر لے، اسے ضعف ایمان کہیں گے، یہ نفاق نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے. یہی معاملہ ہمارا ہوگا، کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، فوراً پشیمانی ہو، اس کے اوپر اللہ سے توبہ کی جائے، تو وہ لمحہ جو تھا جس میں کہ وہ عمل ہم سے سرزد ہوا ہے، وہ یقیناً ضعف ایمان کا، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان بالکل نہیں تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر کے اوپر ایک پرندے کی طرح منڈلاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو واپس آتا ہے. تو یہ ہویا کہ اس نے بغیر ایمان، عدم ایمان کی کیفیت میں وہ کام کیا، یا ایمان اتنا کمزور تھا کہ وہ اس کی گرفت نہیں کر سکا، غلط عمل سے روک نہیں سکا. لیکن اسے نفاق نہیں کہیں گے، کیونکہ اس نے اعتراف کیا، اپنی غلطی مان لی، جھوٹ نہیں بولا. بس یہاں سے آگے سرحد شروع ہوتی ہے جب جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیں. حضور میں جو تو یہ ہے، میں تو بالکل تیار تھا، بالکل جانے کے لیے آمادہ تھا، بالکل یہ تھا، میری بیوی اس قدر شدید بیمار ہو گئی، کوئی دیکھ بھال والا ہے ہی نہیں، کوئی کرنے والا نہیں ہے، حضور مجھے آپ اجازت دے. اچھا جاؤ، جھوٹ بول کر اجازت لے لینا، یہ گویا کہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار. اس کے بعد سیکنڈ سٹیج آتی ہے، جیسے ٹی وی کی آپ نے سنی ہوگی، 3 سٹیجز پرانے زمانے میں بہت مشہور ہوتی تھی، اب تو علاج بہت مؤثر ہے، لیکن پہلے یہ تھا کہ 3rd سٹیج کو ٹی وی جس کی پہنچ گئی پر اس کی بہت ہی کم امید ہوتی تھی شفا یابی کی، 1st-2nd سٹیج کے اندر اس کی شفا یابی کی توقع ہوتی تھی. تو 1st سٹیج آف ٹی وی شروع ہو گیا، نفاق کی 1st سٹیج شروع ہو گئی جب جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیے. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوا کہ اب جب ہم جھوٹا بہانہ بناتے ہیں تو کچھ لوگ زیر لب مسکرا رہے ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہم جھوٹا بہانہ بنا رہے ہیں، وہ ہماری اب جھوٹے بہانوں پر اعتبار نہیں کرتے، تو اب اس میں زور پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر. خدا کی قسم میرا معاملہ یہ ہے، میں اس طرح مجبور ہوں، میرے حالات یہ ہیں. یہ ایک 2nd سٹیج کی ٹی بی ہے. 3rd سٹیج میں یہ داخل ہو جاتی ہے، یہ بیماری نفاق کی، جبکہ یہ منافق جو ہیں اہل ایمان سے بغض رکھتے ہیں کہ یہ کیوں جا رہے ہیں، یہ بھی نہ جاتے تو ہم جو ہے بچ جاتے، ہم بھی بچ جاتے، یہ بے وقوف ہیں، یہ پاگل ہیں. قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں کہا گیا ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، اور لوگ تو جب کہا گیا نکلو اللہ کے راہ میں تو وہ تو خوش ہو گئے، وہ تو نکل گئے کہ اب شہادت کا موقع آیا ہے، یہ تمہارا حال کیا ہے. تو ان کی جو آمادگی تھی وہ در حقیقت ان کو ایکسپوز کرتی تھی کہ ان کے اندر نفاق ہے، ان میں کمزوری ہے، ان میں ضعف ایمان ہے، کچھ تو ہے نا. اگر یہ سبھی بیٹھے رہتے تو کوئی بھی جو ہے کسی پر بھی الزام نہ آتا. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے مسلمان بیٹھے رہے، حضور نے فرمایا کہ اب کر لو یہیں پر عمرہ جو ہے ختم کرو، کھول دو احرام اور قربانیاں یہیں دے دو جو جانور ساتھ لے کر آئے، کوئی بھی نہیں اٹھا. تو اب کوئی ایک اکیلے کو تو مجرم آپ نہیں کہہ سکتے نا، اب جب کوئی بھی نہیں اٹھا. اسی طریقے سے اگر سب بیٹھے رہ جائیں تو ہمارا بھی جو ہے وہ چھپ جائے عیب جو ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کا حال تو یہ ہے کہ ادھر پکارا ادھر گئے، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. اس وجہ سے پھر بغض، اور خاص طور پر بغض جو ہو جاتا تھا منافقوں کو وہ حضور کی ذات سے ہو جاتا تھا، انہوں نے ہمارے لیے مصیبت پیدا کر دی. بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ خامخواہ انہوں نے جو ہے یہ چھیڑ چھاڑ کر کے اور جنگیں شروع کر لی، جنگوں کی کیا ضرورت تھی، دعوت کا ذریعہ تھا، اب دعوت کے ذریعے سے بات پہنچاتے رہتے، چلو دس برس میں نہیں پچاس برس میں کام ہو جاتا، سو میں ہو جاتا. یہ جو جنگیں شروع کر دی انہوں نے، یہ در حقیقت انہوں نے ہمارے لیے مصیبت پیدا کر دی ہے. لہذا انہیں زیادہ دشمنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، جیسے کہ یوں ہم آج کی اصطلاح میں کہیں گے کہ یہ اوور ایمبیشس ہو گئے، انہوں نے بہت جلدی کی اور خامخواہ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کر کے اور قریش کے ساتھ جنگ شروع کر دی. اور یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہجرت کے بعد پہلا اقدام حضور نے کیا ہے، آغاز پہ ہوا ہے جنگوں کا وہ حضور کی طرف سے ہوا ہے. چھ مہینے تو آپ نے لیے ہیں صرف اپنی انٹرنل جو پوزیشن ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے. ہجرت کے بعد چھ مہینے تین کام کیے آپ نے، ایک مسجد نبوی کی تعمیر کی تاکہ ایک مرکز وجود میں آ جائے، نمبر دو مہاجرین اور انصار کی آپس میں مواخات، ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی، نمبر تین یہودیوں کے ساتھ صلح کر دی، انہیں صلح میں جکڑ لیا، معاہدہ کیا میثاق مدینہ. ساتویں مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے، تو آغاز حضور نے کیا. اس کے ایک سال بعد قریش آئے ہیں ایک ہزار کا لشکر لے کر، پورے ایک سال جو ہے کارروائی حضور کی طرف سے جاری رہی ہے، اس لیے کہ حضور کا کام تھا اللہ کے دین کو غالب کرنا، اور اللہ کے دین کا مرکز جو ہے کعبہ وہ مشرکوں کے قبضے میں تھا، اور وہ 360 بتوں کا گھر بنا ہوا تھا، لہذا اسے لبریٹ کرنا، لبریشن آف کعبہ، یہ تو آپ کا فرض منصب ہی تھا. سٹیٹس کو قریش اگر چاہتے کہ چلو یہ چلے گئے ہمارے سر سے بلا ٹل گئی ہے، بیٹھے رہے مدینے میں ہم بیٹھے رہیں گے یہاں، تو کیا یہ بات حضور کے منصب کے تو ساتھ پھر منافی تھی؟ لہذا جنگ کا آغاز آپ نے کیا ہے، کیونکہ منافق یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری خامخواہ انہوں نے ہمارے لیے مصیبت پیدا کی. تو یہ تین سٹیجز جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں جن کو سمجھ لینا چاہیے، کہ سب سے پہلی سٹیج میں صرف جھوٹ. اب دیکھیے اسی لیے میں نے جو آیات آج پڑھی ہیں، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقون لكاذبون. پہلی آیت میں لفظ کذب آیا. اے نبی جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، ظاہر بات ہے اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دل میں یقین نہیں ہے آپ کی رسالت کا. یہ جو ہے اب یہ جھوٹ موٹ کا جو ہے در حقیقت سارا اقرار ہے. اس کے بعد فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتن، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے بچنے کے لیے. خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے مجبوری ہے، میرا عذر ہے، میں کیا کروں، میں نہیں جا سکتا. جھوٹی قسمیں کھا کر اتخذوا ایمانہم جنہ، جنہ کہتے ہیں ڈھال، تاکہ تلوار کی وار کو آپ اس کے اوپر روک لیں. تو انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، اب کیا کریں گے، شریف آدمی کہے گا ٹھیک ہے بھائی قسم کھا رہا ہے اللہ کی، تو اب ٹھیک ہے اس کی بات ماننی پڑے گی. اتخذوا ایمانہم جنتن فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے رک جانے کے لیے، ہٹ جانے کے لیے، گھر بیٹھ رہنے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا. انہم سا ما کانوا یعملون، بہت برا عمل ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ گئے، بچے نہیں ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. اگر اللہ کی راہ میں کوئی گیا اور شہید ہو گیا اسے تو حیات جاویدانی میسر آ گئی، وہ تو اصل زندگی ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بلحیاؤں والا قلعہ تشورون، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب رہے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اسی سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں الفاظ آئے، ان کی اس تجارت نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا انہیں، نہ یہ ہدایت یافتہ ہو سکے. یہ ہے نفاق در حقیقت، غیر شعوری نفاق. اب آپ آج کی امت مسلمہ کا جائزہ لیجئے. آج کی امت مسلمہ 1.5 ارب انسان دنیا میں ہے، ان کی اکثریت کا معاملہ منافقت کا نہیں ہے. یہ بھی باریک بات ہے جو سمجھ لینی چاہیے، اگر ہم جذبات میں آ کر کہہ دیتے ہیں، لیکن منافقت کا معاملہ جو ہے وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاد فی سبیل اللہ سے کنی کترانا، پیچھے ہٹنا، قدم ہٹانا، وہ ہے در حقیقت کے جو نفاق پیدا ہوتا ہے، اس کو منافقت کہیں گے. اور اس منافقت کی ہلاکت خیزی کا کیا عالم ہے، کیا عالم ہے. دیکھیے سورہ نساء میں فرمایا گیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جو ہیں یہ آگ کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اور سورہ توبہ میں فرمایا گیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ چاہیں ان کے لیے استغفار کریں چاہیں نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا. نفاق اتنا بڑا مرض، اتنا بڑا روگ، اتنی بڑی جو بیماری ہے جس کی تباہ کاری جو ہے وہ اس درجے کی ہے، تباہ کن ہے. اب یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، اس امت کے اندر اکثر و بیشتر لوگوں کا حال تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں جو آیا ہے، ہم مومن ہیں ہی نہیں، ہم صرف مسلم ہیں. قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے. تو وہ لوگ تھے، ہم نسلی طور پر، اور وہ اس وقت ایک رو چلی تھی کہ جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی اور انہیں نظر آ گیا تمام عربوں کو، عرب کے لوگوں کو، کہ اب تم کو فیصلہ کن طاقت حاصل ہو چکی ہے، اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب ہم اگر مزاحمت بھی کریں گے تو کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا. تو وہ جوق در جوق، اذا جا نصر اللہ والفتح ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ فوج در فوج آئے، جوق در جوق آئے، ایمان قبول کر لیا. ان کو کہا جا رہا ہے یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام ہے. اسلام تم نے قبول کر لیا، اسلام تمہارا قبول ہے، ہم نے بھی تسلیم کر لیا، تم مسلمان ہو گئے، لیکن اس مغالطے میں نہ رہو کہ یہ ایمان ہے، یہ ایمان نہیں ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو مسلمانوں کی عظیم اکثریت تو در حقیقت ان پر مشتمل ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، ان کے دلوں میں نہیں بلکہ دماغوں میں یا زبانوں پر عقیدہ ہے، ہاں ہمارا عقیدہ ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، آخرت کو، جنت کو، قرآن مجید کو، قیامت کو، باعث بعد الموت کو مانتے ہیں، یہ ہماری زبانوں پر ہے یا ہمارے دماغ کے اندر کہیں پوٹلی بندی ہوئی رکھی ہے، ہمارے دل میں ایمان نہیں. اچھا اگر ہے تو دوسری کیفیت پر ضعف ایمان کی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی کوتاہی کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو ضعف ایمان ہے یا عدم ایمان ہے. لیکن عدم ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہے، معاذ اللہ، وہ لیگل لیول کے اوپر جو ہے کفر وہ نہیں ہے، بلکہ یہ قلب کے لیول پر ہے کہ نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے، درمیان یہ کیفیت ہے. البتہ دو کیٹیگریز یہاں ایسے لوگوں کی ہوں گی مسلمانوں میں اس وقت جن پر نفاق کے حملے کا شدید اندیشہ ہے. پہلی کیٹیگری کس کی ہے؟ جنہوں نے دین کے تقاضوں کو سمجھ لیا، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ان کے کہ اللہ کے دین کی دعوت اور اقامت کے لیے جد و جہد یا جہاد فی سبیل اللہ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ تقاضا جو ہے جہاد فی سبیل اللہ یہ بغیر جماعت کے پورا نہیں ہو سکتا. انی آمرکم بخمسن اے مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اور اپنی طرف سے نہیں دے رہا بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں حکم دوں، اللہ کا حکم پہنچا رہا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، پانچ باتیں، جماعت کی شکل میں رہو، اور جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں، لوس آرگنائزیشن نہیں، ڈسپلنڈ آرگنائزیشن، سمع و طاعت، لسن اینڈ اوبے، سنو اور اطاعت کرو، اور پھر دو چیزیں کیا ہے، جہاد اور ہجرت۔ یہ جن لوگوں نے سمجھ لیا، اور وہ اسی لیے کسی جماعت سے وابستہ بھی ہو گئے، لیکن اس کے بعد دیکھا مشکلات ہیں، ڈسپلن بھاری گزر رہا ہے اپنے نفس کے اوپر، یا وقت خرچ کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ وقت خرچ کرنا جو ہے میرے لیے شاق ہو رہا ہے، میرے لیے معیشت کا معاملہ مشکل ہو گیا ہے، یا یہ کہ یہ اندیشہ ہوا کہ اب کوئی بڑا سخت مرحلہ آنے والا ہے، ممکن ہے پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے، ممکن ہے جیلوں میں ٹھونس دیے جائیں، اس وقت اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں، یہ ہے نفاق کا معاملہ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی شخص کو اختلاف ہو جائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اب کوئی بھی جماعت جو دین کے لیے کام کر رہی ہے وہ نبی کی جماعت نہیں ہے، نبی سے خطا نہیں ہو سکتی، نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی، نبی سے آپ اختلاف کر کے مومن نہیں رہیں گے، لیکن کوئی اور جماعت اس لیول پر نہیں ہے۔ آپ کو ایک وقت میں ان کی بات ٹھیک معلوم ہوئی، آپ نے ان کے راستے کے اوپر اپنا عمل شروع کر دیا، آگے چل کر یا تو یہ کہ آپ کو خیال ہوا کہ نہیں راستہ تو یہ غلط تھا، یہ تو میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ پر انشرا ہو گیا، بات واضح ہو گئی کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، یا یہ ہے کہ یہ صحیح تو تھا اب غلط ہو گیا ہے، اب انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے اس سے در حقیقت یہ پوری تحریک کسی رخ غلط رخ پر پڑ گئی ہے، اگر اس وجہ سے علیحدہ ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اگر یہ تو اللہ دل کے حالات کو جانتا ہے نا، نیتوں کو جانتا ہے، دل کے اندر کیا ہے، لیکن اگر خوف سے، ڈر سے، ڈسپلن کے بوجھ سے، انفاق فی سبیل اللہ سے، کنی کترا کر، جان و مال کی حفاظت کے خیال سے اگر پسپائی اختیار کی ہے تو یہ نفاق ہے، اور یہ وہ بدترین نفاق ہے جس کے لیے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ صحابہ کرام تک کو اپنے بارے کے میں یہ ایک گمان رہتا تھا کہ کہیں ہمارے دلوں میں نفاق نہ ہو، لیکن ہم نچنت ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اچھا، یہی کیفیت ایک ذرا کمتر درجے میں ایسے لوگوں کی ہوگی جن کو شعوری طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، معلوم ہو گیا کہ صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے اسلام، بلکہ اسلام تو ایک مکمل نظام زندگی ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، غلبہ آج خود نہیں ہوگا، غلبہ تو غالب کرنے کی جد و جہد سے ہوگا، جانے دے کر، قربانیاں دے کر، مشقتیں جھیل کر، تکلیفیں برداشت کر کے، کسی جماعت کا ڈسپلن گوارا کرتے ہوئے، جان و مال کا کی قربانیاں دے کر ہوگا، ویسے تو نہیں ہوگا، یہ حقیقت واضح بھی ہو گئی، اور پھر کسی جماعت پر انشرا بھی ہو گیا کہ یہ جماعت ٹھیک ہے، اس کا قائد بھی ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار بھی صحیح ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں، پھر بھی قدم نہ بڑھائیں۔ ہاں اگر اختلاف ہے کہ نہیں یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، یا یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، ان کی نیتوں پر مجھے پورا اعتماد نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی، لہذا میری بات کو غلط نہ سمجھیے۔ دونوں اعتبارات سے اگر شرطیں پوری ہو گئی کہ یہ فرض بھی ہے، میرے ذمہ لازم ہے، کرنا ضروری ہے، اور پھر یہ کہ فلاں جماعت یہ اور اس کا فلاں قائد جو ہے وہ میں مطمئن ہوں اس کے بارے میں، پھر بھی شامل نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس جدوجہد سے کرنی کترا رہا ہے، بوجھ تو آئے گا جماعتی ڈسپلن میں۔ اب کوئی شخص ملازمت کر رہا ہے، ایک ڈسپلن تو اس کے اوپر محکمے کا ہے، فلاں وقت پہنچو، فلاں وقت تک کام کرو، چھٹی لینی ہو تو اپلیکیشن لکھو، یہ کرو وہ کرو، یہ ڈسپلن ہے نا آخر، وہ تو انسان جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اس سے میری روزی وابستہ ہے، مجھے تنخواہ ملتی ہے تو میرا اور میرے بال بچوں کا گزارا ہوتا ہے، تو ڈسپلن بھی جھیلتا ہے، باس جو ہوتے ہیں ان کی گھرکیاں بھی سہتا ہے، ان کی طرف سے جھڑکیاں بھی برداشت کرتا ہے، کیا کرے باس ہے جی، کیا کرے، خامخواہ میرا جو ہے وہ پرسنل ریکارڈ خراب کر دے گا، میری ترقی رک جائے گی، لہذا واجب ہے یا نا واجب ہے، روا ہے یا نا روا ہے، اب جو کچھ کہہ رہا ہے برداشت کرو، گردن جھکا کے، یہ سب کچھ کیوں برداشت کرتے ہیں ہم، کہ اس سے ہماری معاش وابستہ ہے، لیکن کسی جماعت کے امیر کی طرف سے کوئی ڈانٹ یہ گوارا نہیں ہے، یہ بھی تو ہماری طرح کے آدمی ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے، انہیں کیا حق حاصل ہے کہ ہمیں ڈانٹے، انہیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم سے ایکسپلینیشن طلب کریں، ہمارے مرضی آئے گی تو آئیں گے اجتماع میں، نہیں جی میں آئے گا تو نہیں آئیں گے. یہ معاملہ، یہ کیوں کہ یہ آپ دین کے لیے کام کر رہے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین کے ساتھ آپ کی وابستگی کس درجے کی ہے، کتنی گہری ہے، آپ پر اپنے اس فرض کی کا انشراح کس درجے کا ہے کہ واقعی یہ فرض ہے، یہ لازم ہے. یہ سارا معاملہ اس سے متعلق ہے. لہذا ایسے حضرات، جیسے میں نے عرض کیا، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، عام امت مسلمہ اس وقت منافقین پر مشتمل نہیں ہے. یا تو اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ایمان سے سرے سے ناآشنا ہیں، صرف عقائد ہیں، ان کے وراثتی عقائد ہیں بس، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. دل خالی، ایمان سے خالی، نفاق سے بھی خالی، نفاق بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے. اکثریت تو ہماری وہ ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. لیکن یہ کہ باقی کچھ لوگ ہیں جنہیں ایمان ہے، ایمان کمزور ہے، وہ کمزور اتنا ہے کہ انہیں عمل پر آمادہ نہیں کر سکتا، اور وہ کوئی کنی کترا جاتے ہیں اپنے ذاتی اعمال میں بھی اور جماعتی زندگی میں بھی، وہ ضعف ایمان کا معاملہ ہے. لیکن اصل نفاق کا جو ہے امکان یا اندیشہ یا خطرہ، یہ ان لوگوں کو ہے جو کسی دینی تحریک سے وابستہ ہے یا ہوئے تھے، اور انہوں نے اسے حق سمجھا اور اب بھی حق سمجھتے ہیں، اور اس کی قیادت پر اعتماد تھا اور اب بھی اعتماد ہے، لیکن اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی کم ہمتی کی وجہ سے، اپنی جان اور مال بچانے کے لیے، وہ جو میں نے شعر آپ کو سنایا تھا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جسم صحیح و سالم جب تھا، اللہ کی نگاہ میں جو بھی اس کی وقت تھی، آپ سوچئے کہ جب وہی جسم جو ہے، جب وہ لاش کی شکل میں تھا، اور ان کی ناک بھی کاٹ دی گئی تھی، کان بھی کاٹ دیے گئے تھے، اور پیٹ بھی چاک کر کے کلیجہ چبایا، یہ جسد جو ہے حضرت حمزہ کا، اللہ کی نگاہ میں عزیز تر تھا یا نہیں؟ لہذا اقبال کہہ رہا ہے کہ اگر شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ٹوٹا پھوٹا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے، جس نے آئینہ بنایا ہے تمہارا، تمہاری تصویر کشی کی ہے، تمہیں بنایا ہے، وہ اس کے نگاہ میں تم زیادہ قیمتی ہو جاؤ گے. اس ضمن میں جو میں نے آج آپ کو بتایا، بات شروع کہاں سے ہوئی؟ ایمان چونکہ دو لیولز ہیں، اس کے قانونی سطح پر ایمان کا اینٹونیم، اس کی ضد، اس کے مخالف، وہ ہے کفر، اور ایمان حقیقی کے لیول پر اس کی ضد نفاق. تو وہ آیت جو ہے سورہ نساء کی، جس کا کئی مرتبہ تذکرہ ہوا ہے، وہ اس معاملے میں بہت جامع مقام ہے قرآن مجید میں، ایمان کی ان دونوں ضدوں کو ایک جگہ جمع کرنے میں. آیت نمبر 136 ہے نا، جس کا کئی دفعہ تذکرہ ہو چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. ساتھ ہی فرمایا، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. یہ ہے ایمان کے مقابلے میں کفر. جو کفر کرتا ہے اللہ کا، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے اللہ کا کفر، فرشتوں کا کفر، رسولوں کا، نبیوں کا، کتابوں کا، یوم آخر کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور نکل گیا. ایک دوسرا جو ہے ایمان حقیقی کی نفی، منافقت. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما. یہ ہے وہ دوسری کیفیت نفاق کی، یہ ایک دم نہیں آتا انسان پر. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ اس لیے کہ ایمان تو لائے تھے، میں نے عرض کیا نا کہ پہلے وہ ایمان تھے، وہ لوگ تھے جو جھوٹ بول کر اور دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اعلان کیا، صبح ایمان کا اعلان کیا، شام کو مرتد ہو گئے، سارا دن بھی وہ کافر ہی کافر تھے. ہم دخلوا بالکفر وہم قد خرجوا بھی، کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے، کفر کے ساتھ ہی نکل بھی گئے، ایمان کا ایک لمحہ بھی انہیں میسر نہیں آیا. ایک وہ لوگ ہیں ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، وہ ایمان تو لائے تھے پھر انہوں نے کفر کیا ہے. لیکن یہ کفر بھی وہ کفر ارتداد نہیں ہے کہ جو کافر قرار دے دیا جائے، نہیں وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ بھی آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، وہ چونکہ چودھری تھا بہت بڑا، خدرج کا بہت بڑا سردار تھا، اور اس کے لیے تو بادشاہی کا فیصلہ ہو چکا تھا. چونکہ خدرج کا اور آپس میں اوس کا جھگڑا رہتا تھا بہت، اور کئی نسلوں سے ان کے ہاں قتل بعد قتل، جوابی قتل، پھر رد عمل میں قتل، یہ دونوں قبیلے لاغر ہوتے چلے جا رہے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ ہمارا کوئی بادشاہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا چونکہ نظم کوئی نہیں ہے، یہاں پر پانچ قبیلے یہاں آباد ہیں، لیکن کوئی بھی کوئی شخصیت ہستی ایسی نہیں ہے جو آربیٹریٹ کرے، جو فیصلے کرے، لہذا بادشاہ ہونا چاہیے. تو بادشاہ کے لیے قرعہ فال جو ہے نکلا تھا، اس عبداللہ ابن ابی کے لیے، اس کے لیے تاج بھی تیار ہو چکا تھا، تاج پوشی صرف باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے. آپ بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے آئے، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس کے سارے خواب جو تھے بادشاہت کے، وہ سب کے سب ختم ہو گئے. لہذا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اول روز ہی سے شعوری منافق تھا، وہ داخل ہی ہوا تھا اس ارادے سے کہ اب اس وقت تو میں کیا کروں، میں بے بس ہوں، اس لیے کہ میرے قبیلے کی اکثریت ایمان لے آئی ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ میں بھی ایمان میں شامل ہو جاؤں. اگرچہ وہ ایمان لایا بھی ہے غزوہ بدر کے بعد، جب اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اتنی عظیم فتح اللہ نے دی ہے مسلمانوں کو، تب وہ ایمان لایا، اس سے پہلے نہیں ایمان لایا. لیکن بہرحال اس کے بعد حال کیا ہوتا تھا، تھا منافق پکا، کہ جب حضور جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا لوگوں بڑی توجہ سے بات سنو، ان کی یہ اللہ کے نبی ہیں. وہی بات جو میں نے آج پہلی آیت آپ کو سنائی تھی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. عبداللہ ابن ابی جھوٹ بول رہا ہے، یہ اگر کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹا ہے. تو یہ کیفیت اس کی تھی، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. لیکن یہ جو ہے ایمان سے کفر باطنی، جو ہے ایمان حقیقی سے کفر باطنی کے اندر، یہ آدمی غوطے لگاتا ہے. پہلے ایک غلطی ہوئی، معافی مانگ لی، تسلیم کر لیا، پھر کوئی غلطی ہوئی تو جھوٹا بہانہ بنا دیا، پھر کوئی ہوا تو جھوٹی قسم. تو گویا کہ یہ غوطے کھانا، جیسے آدمی کو ڈوب رہا ہو، کہیں سمندر میں ڈوب رہا ہو یا کہیں دریا میں ڈوب رہا ہو، تو وہ ایک دم نہیں نیچے جاتا، وہ جاتا ہے پھر اوپر اٹھتا ہے، پھر جاتا ہے پھر اوپر اٹھتا ہے. یہ کیفیت ہے کہ جو سورہ نساء کی اس آیت نمبر 137 میں آئی ہے، ان لوگوں کا حال کیا ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا. لیکن یہ سب اندر ہی اندر ہو رہا ہے، کفر ظاہری نہیں ہے، قانونی نہیں ہے، مرتد نہیں ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا، ثم آمنوا ثم کفروا، سب مسدادو کفرن، دو ڈبکیاں کھائیں اور پھر نیچے سمندر کی تہ میں جا کر چڑھ جا کر جو ہے وہ لاش پڑ گئی. تو فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ دکھائے گا، ان کو ہدایت کرے گا سیدھے راستے کی طرف. بشر المنافقین، اب یہاں لفظ آ گیا، ایسے منافقوں کو تو اے نبی آپ بشارت دے دیجئے، بأن لهم عذابا علیما، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ تعالی کے ہاں. حضرات آج اصل موضوع تو یہی ہے، لیکن یہ کہ ایک بہت بڑا حادثہ جو پرسوں ہوا ہے بھارت میں، اور جس کے ریپرکشنز جو ہیں جیسا کہ اندازہ تھا شروع ہو گئے ہیں. اب اس میں ہمارے لیے یہ دعا کا وقت ہے، مسلمان جو ہیں بھارت کے ظاہر بات ہے کمزور ہیں، ویسے کمزور نہیں ہے، لیکن جب بھی کبھی ہندو اور مسلم فساد ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کی پولیس جو ہے وہ ہندوؤں کا ساتھ دیتی ہے. اب جو کچھ اس وقت احمد آباد میں ہو رہا ہے، پولیس کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے. مسلمان جو ہیں وہ 40 تو انہوں نے زندہ جلا دیے، 55 یا 56 جل گئے تھے اس ریل کے اس معاملے میں، جس میں ان کا کہنا یہ ہے، اول تو وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے کرایا، یہ تو خیر ان کی ایک عادت بن گئی ہے، آئی ایس آئی کو اس سے کیا ضرورت پڑی ہے اس کی، لیکن یہ ہے کہ اس کا تو خیر اندیشہ ممکن ہے کہ مسلمانوں نے مشتعل ہو کر وہ قدم اٹھایا ہو. اس لیے کہ ایودھیا کی مسجد کا معاملہ چلا آ رہا ہے 1992 سے، 1992 میں مسجد مسمار کر دی گئی تھی، اس کے بعد سے حکومت نے گویا ایک طرح کا وہاں پر سٹیٹس کو رکھا ہوا ہے کہ اس کی جگہ پر جو ہندو ہیں انتہا پسند اور فرقہ پرست، وہ تو جو ہیں آر ایس ایس اس میں سب سے آگے ہے، بی جے پی اسی کا پولیٹیکل جو ہے ونگ ہے، تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک مندر بنایا جائے، اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے، جھوٹ بالکل تاریخ کے اعتبار سے قطعاً ثابت نہیں ہے، کہ یہاں اصل میں ایک مندر تھا اس جگہ پر، اور شہنشاہ بابر نے اس مندر کو گرا کر یہاں مسجد تعمیر کی تھی، لہذا ہم ریکلیم کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے اس مسجد کو گرا کر مندر تعمیر کیا جائے۔ تو یہ صورتحال چلی آ رہی ہے، 10 برس ہو گئے ابھی، عدالت نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک دے رکھا ہے، ایک طرح کا سٹیٹس کو دیا ہوا ہے کہ یہاں کوئی کام نہ کیا جائے، لیکن اب جو ہے ان کا صبر جو ہے وہ جواب دے گیا ہے۔ جیسے میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا کہ جو یہودی ہیں، اسرائیل کے جو پریکٹسنگ یہودی ہیں، مذہبی یہودی، ان کا صبر بھی اب ختم ہو رہا ہے، ان کو بھی پیش نظر یہ ہے کہ مسجد اقصا اور قبۃ الصخرا کو گرا کر اپنا تھرڈ ٹیمپل بنائیں، اس لیے کہ جہاں قبۃ الصخرا ہے، مسجد اقصا نہیں، یہ پتہ نہیں آپ کے علم ہے یا نہیں، ایک مستطیل سا احاطہ ہے، بہت بڑا مستطیل ہے، وہ جنوباً شمالاً لمبا ہے اور شرقاً غرباً چوڑائی میں کم ہے، اس کو دو حصے کر لیجئے تو اس کا جنوبی حصہ میں مسجد اقصا ہے اور شمالی حصے میں قبۃ الصخرا ہے، یہ ایک چٹان یہاں پر ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے یہودیوں کا کہ اسی چٹان پر پہلا ہیکل، پہلا معبد بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تقریباً 1000 قبل مسیح میں، حضرت مسیح سے 1000 سال پہلے، جسے پہلے تو گرایا ہے 587 قبل مسیح میں نبوکدنضر نے، پھر 150 برس کے بعد انہوں نے دوبارہ بنایا، تو 70 عیسوی میں ٹائٹس ایک رومی تھا جس نے اس کو گرا دیا، یہ گرا پڑا ہوا تھا، لیکن اسی چٹان سے حضور کو معراج کے لیے آسمان پر لے جایا گیا ہے، لہذا مسلمانوں نے وہاں پر ایک گنبد تعبیر کر دیا، جیسے جو لوگ حج پر گئے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کوہ صفا جو ہے، کبھی پہاڑ کی شکل ہوتی تھی اس کی، اب کیا ہے وہ صرف ایک نشانی ہے کہ یہاں پہ کچھ چٹانیں نظر آ رہی ہیں، اور اس کے اوپر بھی ایک بڑا شاندار جو ہے وہ ایک گنبد بنا دیا گیا ہے، ایسے ہی اس چٹان کے اوپر اس کے اوپر ایک گنبد بنایا، جو خلیفہ تھے بنو امیہ کے عبد الملک بن مروان رحمت اللہ علیہ، اس لیے کہ وہ بہت نیک آدمی تھے، بڑے عالم آدمی تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، تمام جتنے بھی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جو مجدد اول ہیں، ان کے علاوہ جو ہے باقی تمام جو خلفائے بنو امیہ کہلاتے ہیں ان میں سٹاپ پر انہی کا معاملہ ہے، بہرحال انہوں نے یہ گنبد بنا دیا تھا۔ اب یہ ہے جو کہ یوں سمجھیے کہ بس کی گانٹ ہے اس وقت، نہ مسلمان اس کو چھوڑنے کو تیار ہے، اس لیے کہ ان کے لیے تو وہ حضور کی وہ جگہ ہے جہاں سے کہ حضور کو اسینشن جو ہے، جو اصل معراج ہوئی ہے آسمان کی طرف، اس لیے کہ معراج کے سفر کے دو حصے تھے، ایک زمینی یعنی مکہ مکرمہ سے اور بیت المقدس تک، پھر ایک آسمانی وہاں سے شروع ہوا تھا۔ بہرحال اب ان کے حوصلے جواب دے رہے ہیں، وہ مزید انتظار نہیں کر سکتے، وہ تلے ہوئے ہیں کہ وہ گرائیں گے مسجد اقصا کو بھی اور گنبد صخرا کو بھی۔ یہی معاملہ بی جے پی کے اور وہاں پر وشوا ہندو پریشد، بی جے پی تو حکومت میں ہے، وہ ذرا اس وقت پس منظر میں چلی گئی ہے، آر ایس ایس اور وشوا ہندو پریشد جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا 15 مارچ سے کم وقت میں جو ہو سو ہو ہم نے تعمیر شروع کر دینی ہے۔ اب وہاں لاکھوں لوگ ان کے کارکن جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں۔ تو یہ احمد آباد سے کچھ گئی تھی ٹرین، اور اس میں وہاں سے وہ یاتری واپس آ رہے تھے، گودھرا ایک جگہ ہے وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس اسٹیشن کے اوپر انہوں نے بہت نعرے لگائے، پرووکیٹو، بہت مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف اشتعال انگیزی کی، تو محسوس ایسا ہوتا ہے واللہ عالم کہ مسلمانوں کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے پھر یہ اقدام کر لیا، بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، اگر یہ کوئی سازش نہیں ہے اور یہ خود ہی حکومت بھارت نے یا حکومت جو ہے گجرات سٹیٹ کی اس نے نہیں کیا، واللہ عالم نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اشتعال میں آ کر آگ لگائی، ان کے 56, 57, 58 آدمی مارے گئے۔ اب اس سے جو ٹریگر ہو گیا ہے معاملہ، پوری گجرات سٹیٹ جو ہے وہ اس وقت جل رہی ہے، 26 شہروں میں کرفیو لگا ہوا ہے، اور خاص طور پر وہ یہ کرتے ہیں کہ جو مسلمان بھی کچھ کھاتا پیتا ہے، جس کی کوئی جائیداد ہے، ان کو ٹارگٹ بناتے ہیں سب سے پہلے۔ اول تو وہاں مسلمان جو ہے وہ معاشی اعتبار سے بہت ہی پسماندہ ہیں، غربا میں سے ہیں، لیکن جو کوئی کاروباری، چونکہ بہرحال وہ سارے یہ میمنوں کا علاقہ ہے، تو سب لوگ جو ہے ان کی گھٹی میں کاروبار ہے، ان کے مزاج کے اندر جو ہے کاروبار ہے، تو وہ جلدی سے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پاؤں پر، پھر گراتے ہیں، جلاتے ہیں ان کی پراپرٹیز کو، جلاتے ہیں، مسجد گرائی ہے، تو یہ بہت خوفناک معاملہ ہو گیا ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ ادھر ہمارا حال کیا ہے، 10 لاکھ جو ہے بھارتی فوجی ہماری سرحدوں پر ہیں، ہمارے ہاں بسنت منائی گئی ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا، کچھ لوگ مر بھی گئے، یہی لوگ اللہ کے دین کے لیے جان دیتے تو کیا عمدہ بات ہوتی، لیکن انہوں کس چیز کے لیے جانے دی ہے، کہاں کہاں سے آ کر لوگ یہاں پر، کوئی لڑکا نوجوان باہر سے آیا تھا اور یہاں آیا، گرا ہے، مر گیا، اور آیا تھا بسنت منانے کے لیے، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور ہمارا جو ہے ٹی وی ہے تو اس کا حال یہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے صدر مشرف صاحب ہیں تو وہ اس ملک کو سیکولرائز کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ایک دفعہ یہ ملک سیکولرائز ہو جائے تو پھر اس کا جواز باقی نہیں رہے گا، اس کا کوئی، اس کا ریزان دیت جو کہتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا، وہ تو بات جو ہے پھر وہی ہوگی جو کہ اڈوانی کہہ رہا ہے۔ میں نے عید کے اجتماع میں اس موضوع پر گفتگو کی تھی، اس وقت صرف اشارہ ہی کر رہا ہوں کہ ان کے تو دلوں کے اندر لکھا ہوا ہے، دلوں میں نقش مہابھارت، یہ جو ٹکڑے ہوئے تھے بھارت کے تین حصے، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان اور بھارت، یہ انہوں نے کبھی ذہناً ایک دن کے لیے قبول نہیں کیا، پہلے تو سازش کی تھی کہ یہ پیدا ہوتے ہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے سپورٹ دی، لہذا اس کے بعد جو ہے ان کا کوشش یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے، اور وہ ان کے لیے وہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب وہ وقت قریب سے قریب تر آ رہا ہے، لہذا کانفیڈریشن کی بات تو انہوں نے شروع کر دی ہے، کانفیڈریشن ہو جانا چاہیے۔ اور مجھے اندیشہ ہے کہ پاکستان میں بھی جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور نوجوان لوگ ہیں یونیورسٹیوں وغیرہ کے، اگر استصواب کیا جائے، بحالات موجودہ شاید بہت سے لوگ یہ رائے دے دیں کہ پاکستان کو ختم ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ جواز کیا ہے، اگر تو یہاں بھی اسلام نہیں ہے، نماز روزے کا اسلام ہے، نماز روزے کا اسلام تو بھارت میں بھی موجود ہے، امریکہ میں بھی موجود ہے، علیحدہ ملک کی ضرورت کیا تھی، تو ہر چیز کے لیے ایک وجہ جواز ہوتا ہے، وجہ جواز ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ میں نے عید کے اجتماع میں بھی کہا تھا کہ دعا کیجئے، اور تو ہمارے پاس اس وقت کچھ ہے نہیں، بظاہر کلیتن سارے اختیارات جو ہے مشرف صاحب کے ہاتھ میں آ چکے ہیں، جیسے کبھی ضیاء الحق مرحوم نے کہا تھا کہ میں تو معاذ اللہ مقتدر مطلق ہوں، معاذ اللہ بھی کہہ دیا تھا ویسے انہوں نے، کہ میرے ہاتھ میں تو ساری طاقت ہے، اختیار ہے، نہ کوئی اسمبلی جس سے مجھے پوچھنا ہو، نہ کوئی ہائی کورٹ، ہائی کورٹ کی طرف سے بھی میرے پاس، ان کے پاس تو ہائی کورٹ نے اتنا ان کو دے دیا لیٹیچیوڈ کہ دستور میں جو چاہے ترمیم کر دیں، یہ لیٹیچیوڈ بھی ہے، تو ان کے پاس تو اختیارات ہی اختیارات ہیں، لہذا اب یہی ہے کہ ان سے اوپر اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ ان کے دل کو بدل دے، ان کے ذہن، اس لیے کہ یہ مجھے گمان ہے کہ یہ شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، یہ چاہتا ہے کہ پاکستان رہے، لیکن یہ نہیں جانتا، یہ اس کی سمجھ سے بالا تر ہو گیا ہے کہ پاکستان سیکولرزم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا، یہ ختم ہو جائے، کاش یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔